انسان یہ سب کچھ سوچتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں حساس ہے، سینسیٹیو ہے، اپنی ذات کا اس کو شعور ہے، اس کو میں ہونے کا احساس ہے کہ میں کوئی ہستی ہوں. اس میں کو پرسنالٹی کہہ لیجئے، پرسن. انسان کو اپنے پرسن ہونے کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو شناخت کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو جج بھی کر سکتا ہے، وہ اپنا محاذبہ کر سکتا ہے کہ میں یہ کام کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہوں، میں یہ کام کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، میں یہ پہن کے اچھا لگ رہا ہوں، میں یہ پہن کے اچھا نہیں لگ رہا. اس انا کی جھلک اگر ہمیں دیکھنی ہو تو انسان کی اس عادت سے وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جو عادت ہوتی ہے نا آئینہ دیکھنے کی. تمام مخلوقات میں انسان ہے جو کہ شیشہ دیکھتا ہے، مرر دیکھتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے. گزرتے گزرتے ضرور جھانک کر دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں. کوئی گائے یا کوئی بھینس اگر وہاں سے گزرے تو وہ آئینے میں جھانک کر اپنے بال نہ ٹھیک کرے. یہ انسان کے اندر چونکہ خود شعوری ہے، اپنے اچھے یا برے لگنے کا احساس، جس کی فکر بھی ہے اس کو، وہ اچھا لگنا چاہتا ہے، وہ برا لگنا نہیں چاہتا. یہ انا کی وجہ سے ہی ہے. تو پتا چلا کہ انا ضروری چیز ہے، انا کو مٹانا نہیں ہے. اسلام انا مٹانے نہیں آیا ہماری، بلکہ انا کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے ہر انسان کی. اور شریعت اسی میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے کہ انا کو اس کے مقام پر رکھیں. انا کو کچل دینا، انا کو ختم کر دینا یہ مقصد نہیں. نہ کچلنا ہے نہ بڑھانا ہے، مناسب معتدل رکھنا ہے اس کو. اس انا، اس خود شعوری کی وجہ سے ہی انسان اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، کیا مجھ کو فائدہ دے گا، کیا مجھ کو فائدہ نہیں دے گا، میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، فیصلے کرتا ہے شعور کے ساتھ. اور اس فیصلے کرنے کی بنا پر ہی اللہ کے ہاں اس کا محاسبہ ہوگا. کیا چوائس کی، کیا فیصلہ کیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے. ایمان لانے پر جزا ہے، ایمان نہ لانے پر سزا ہے. اس لیے کہ اس نے خود فیصلہ کیا. خود، یہ میں ہونے کا احساس، یہ خود کرنے کا احساس، یہ اس کے اندر ہے. خود شعوری کے ساتھ کانشیسلی وہ عمل کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. جانوروں کے لیے کوئی جزا سزا نہیں، اس لیے کہ جانور تو جبلت پر عمل کرتے ہیں، صرف انسٹنکٹس پر عمل کرتے ہیں، وہ شعور کے ساتھ فیصلے نہیں کرتے، بس وہ تو پروگرامڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سمجھیں کہ ان کو ایک طرح سے آٹومیٹکلی چلایا ہوا ہے، وہ آٹومیٹکلی کچھ کام کرتے چلے جاتے ہیں، ریفلیکسو ایکشنز ہوتے ہیں ان کے. وہ شعور کے ساتھ نہیں فیصلہ کرتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان یہ کام کرتا ہے، شعور کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور یہ شعور ہی اس کا امتحان ہے. دنیا میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے، یہی مقصد ہے جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا. سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے کہ موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کون تم میں سب سے اچھے عمل کرتا ہے. تو دنیا میں تو انسان کا امتحان ہے، لہذا اس میں انا کا ہونا بھی ضروری تھا تاکہ شعور ہو. اگر انا نہیں تو امتحان نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھی آٹومیٹک ہو جاتا، ہواؤں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، اور دریاؤں کی طرح، اور بارش کی طرح، اور جانوروں کی طرح، وہ ایک بے اختیار مخلوق بن جاتا. اختیار جو دیا گیا ہے انسان کو، چوائس کا جو اختیار دیا گیا ہے، وہ انا ہی اس کا حصہ ہے. اور امتحان میں تو پھر چوائس ضروری چیز ہے. اپنے اختیار سے چوز کرنے کا شعور اگر نہیں ہے تو پھر امتحان ہی نہیں. تو انسان میں اگر انا نہ ہوتی، اس کا امتحان ہی کوئی نہ ہوتا. اسی لیے انسانوں میں اگر کوئی ایسا ہے جس کو اپنے میں ہونے کا احساس نہیں, جس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہے. یعنی انسانوں میں کوئی اگر ایسا ہے جس میں انا نہیں ہے تو اس کا محاسبہ بھی نہیں, اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں. اگر کوئی انسان پاگل ہے, اسے کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی, اس کو اپنے پرسن ہونے کا احساس نہیں ہوتا, انا نہیں ہے پاگلوں میں, شعور نہیں ہے اپنی ذات کے بارے میں ان میں, لہذا اللہ کے ہاں پاگلوں کا کوئی محاسبہ نہیں. نہ معصوم بچوں کا محاسبہ ہے, اس لیے کہ معصوم بچوں میں بھی میں ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جہاں تک اس لفظ انا کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ انا استعمال کیا ہے. سورۃ طہٰ آیت نمبر 14 میں فرمایا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں اللہ ہوں, نہیں کوئی معبود سوائے میرے. انا اللہ لا الہ الا انا, دو دفعہ انا کا لفظ آیا ہے اللہ کے لیے, تو بس تو میری عبادت کر اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے. تو اللہ اس میں بھی انا ہے, میں اللہ انا کبیر ہے, انفائنائٹ ایگو, دا بگ آئی ایم. علامہ اقبال نے دا بگ آئی ایم کہا ہے اللہ کو, انفائنائٹ ایگو اللہ ہے اور انسان اس کا فائنائٹ ایگو ہے, انا صغیر ہے. اللہ کی انا انا کبیر ہے, اللہ ہو اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کی انا سب سے بڑی ہے. انسان کی انا صغیر ہے, چھوٹی, فائنائٹ ایگو. نماز کے ذریعے سے انا صغیر کو انا کبیر کے آگے انسان جھکا دے, اب اس کی انا درست مقام پر قائم رہے گی. کہے, منہ سے کہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. منہ سے کہے, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب وہ سب سے عظیم ہے. سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب سب سے اعلی ہے. اس میں اعتراف ہے, اس میں اقرار ہے کہ اللہ میں اکبر نہیں تو اکبر, اللہ میں عظیم نہیں تو عظیم ہے, اللہ میں اعلی نہیں تو اعلی ہے. نماز کے ذریعے سے انا اللہ سے جڑی رہتی ہے, کنیکٹڈ رہتی ہے, تو ایسی انا صحت مند ہوتی ہے. یہ صحت مند انا ہے جو اللہ کے آگے جھکی رہے, اللہ سے جڑی رہے. قرآن میں آتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى, فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی. تزکیہ اسی کا ہو سکتا ہے جو نماز پڑھے اور رب کو یاد رکھے. اللہ سے تعلق درست ہوتا ہے تو باقی مخلوقات میں بھی اپنا مقام, اپنا مرتبہ انسان پہچان لیتا ہے. کون بتائے گا انسان کو کہ باقی مخلوقات میں تمہارا کیا مقام ہے؟ تم باقی جانوروں کی طرح ایک جانور ہو یا تم جانوروں سے بھی کوئی نچلے درجے کی ہستی ہو یا تم جانوروں سے اعلیٰ اور افضل ہو؟ یہ تو وہی بتائے گا جس نے کہ انسان کو پیدا کیا. الا یعلم من خلق, قرآن میں آتا ہے, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو انسان ہونے کے ناطے میرا کیا مقام ہے, یہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اور نہیں بتا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں انسان کا مقام واضح فرما دیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں آتا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی ساری مخلوقات پر انسان اللہ کی طرف سے حکمران بنا کر بھیجا گیا ہے, بڑا اعلی مقام دیا گیا ہے, سب سے اعلی ہے. وہ ذمہ دار ہے ان کی دیکھ بھال کا، ان کی ویل بینگ، ان کی بہتری کا، وہ ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے تمام جانداروں سے، ان کی سطح ان کے لیول کا نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اس کو سرو کریں گی، اس کی خدمت بجا لائیں گی، اور انسان ان سے کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا اے انسانوں تمہارے لیے جو کچھ کے زمین میں ہے سب کا سب۔ یہ سب تمہاری چاکری میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب تمہارے نوکر ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ جانور، یہ سب تمہارے نوکر ہیں، سب مسخر ہیں، تم ان پر حاکم ہو، تم ان پر حاوی ہو۔ ایک طرح سے اللہ کے حکم سے تم اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہو۔ تو انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے شرف کی اور عزت کی، کہ میں اتنا با عزت ہوں۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہوں، یہ تو میری نوکر ہیں، کبھی بھی وہ ان کے آگے نہیں جھکے گا، وہ ان کے آگے ماتھا نہیں رگڑے گا، وہ اپنی انا کو کمتر حقیر تر مخلوق کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ یہ تو ہوا عالم الشہادہ کی مخلوق کا حال۔ اب عالم الغیب میں جو مخلوق ہے، فرشتے، ان کے ساتھ انسان کا کیسا رشتہ ہونا چاہیے، کیا رتبہ، کیا مقام ہے؟ کیا انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یا فرشتوں جیسا ہے، یا فرشتوں سے گھٹیا ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا سورۃ البقرہ آیت 34 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا۔ بعض مقامات پر قرآن میں آتا ہے فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرشتوں نے سب کے سب اکٹھے سجدہ کیا، سب جھک گئے انسان کے آگے۔ تو پتا چلا کہ ہم تو مسجود ملائک ہیں، مجھ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہے انسان، تمام مخلوقات میں اشرف، افضل، اعلی، عرفہ، بہترین اللہ کی مخلوق، ماسٹر پیس ہے اللہ کا۔ نوری مخلوق سے بھی بہتر ہے، اور ناری مخلوق سے بھی بہتر ہے، اور تمام خاکی مخلوق سے بھی بہتر ہے۔ کیسے بنایا ہے اللہ نے، خلقتہ بیدیا، میں نے تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اتنے پیار سے اللہ نے بنایا ہے مجھ کو، ہم انسانوں کو۔ ہر انسان اللہ کی خلاقی کا نمونہ ہے، ماس پروڈکشن نہیں ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہو گئے، ہر انسان دوسرے انسان سے جدا ہے، ٹوئنز بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی بھی اپنی الگ الگ شناخت ہے، الگ پہچان ہے، الگ انا ہے، الگ پرسنالٹی، الگ شخصیت ہے، ہر انسان ماسٹر پیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التین میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور بے شک ہم نے بنایا ہے انسان کو بہترین اٹھان پر، اللہ نے اس کو خاص مقام دیا، خاص اہتمام سے بنایا ہے، بہت اسپیشل ہے انسان اپنے رب کے نزدیک۔ تو جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے اندر اعتماد آتا ہے، خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اہمیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور بہت سی مخلوقات پر فوقیت بخشی۔ تو انسان سوچتا ہے اچھا، میں اتنا اعلیٰ ہوں، میں اتنا عرفہ ہوں۔ تو جب اپنے رب سے وہ جڑا رہتا ہے، تو وہ اپنے صحیح مقام کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی انا صحت مند رہتی ہے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑا بابرکت ہے، بہترین خالق. اللہ تعالیٰ انسان کی صورتوں کے بارے میں فرماتا ہے صورناکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور کتنی اچھی بنائی ہے تمہاری صورتیں، جس رب نے بنایا ہے اس کی نظر میں میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اچھی ہوں. یہ احساس انسان کے اندر خوشی کے جذبات پیدا کرتا ہے، اعتماد آتا ہے. انسان اپنے آپ کو رب کی نظر سے دیکھے، بنانے والے کی نظر سے، پیدا بھی اسی نے کیا، لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. تو مالک کی نظر میں میں جس کی ملکیت ہوں، جب اس کی نظر میں میں اتنی اچھی ہوں، میں اتنا اچھا ہوں، اب مجھے کیا فکر. اردو میں کہاوت ہم کہتے ہیں کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے، دلہن وہی ہے، سہاگن وہی ہے جو میاں کو اچھی لگے. کسی اور کو اچھی نہیں لگتی وہ عورت نہ لگے، اگر میاں کو اچھی لگتی ہے بس کافی ہے. بعض خواتین ہوتی ہیں کوئی رنگ یا کوئی ڈیزائن ان پر بالکل جچتا نہیں لوگوں کی نظروں میں، لوگ کہتے ہیں تم پر یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، تم پہ یہ چیز اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اس کو اختیار کرتی ہیں، کہتی ہیں کوئی بات نہیں میرے میاں کو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو بالکل یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو رب کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے اوپینین سے، ان کی پسند ناپسند سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں. وہ کہتا ہے میں اللہ کو تو اچھا لگتا ہوں نا، مجھے تو وہی کام کرنا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہو. اور جب تک انسان اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ سے جڑا رہتا ہے، اپنی نظروں میں خود با عزت رہتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، اور جب انسان اللہ سے تعلق کاٹ لیتا ہے، اللہ کی عزت نہیں کرتا، وہ خود ہی بے عزت ہو جاتا ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو دوسری کمتر مخلوقات کا غلام بنا لیتا ہے، ان کی آرا، ان کی پسند ناپسند سے متاثر ہونے لگتا ہے، اب انا مقام سے گر جاتی ہے، احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ اب اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، گاڈ کانشیس نہیں رہے، اب اپنے آپ کو لوگوں کے بنائے ہوئے معیار پر پرکھتے ہیں، پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں. اور پیپل کانشیس ہونا، لوگوں کی بہت پرواہ کرنا، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے دیکھنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ چیز انسان کو نروس کر دیتی ہے، اعتماد ختم ہونے لگتا ہے انسان کے اندر سے، احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ تمام چیزیں انا کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہیں. اور جب اپنے رب کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، متقی رہتا ہے، انا متقی رہتی ہے. مخلوقات میں سب سے برتر، سب سے اعلی تر ہوں میں، یہ احساس رہتا ہے. ان کی دیکھ بھال میری ذمہ داری ہے. ان احساسات سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اپنی نظروں میں باعزت ہوتا ہے، سیلف ریسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس کے اندر. اور یہ خود اعتمادی اور اپنی نظروں میں باعزت ہونا، یہ صفت مومن میں مطلوب ہے، مومن میں پسندیدہ ہے. مومن ضرور اپنے آپ کو پسند کرے، خود کو برا بھلا نہ کہے. بعض مذاہب میں انا سے نمٹنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ انا کو کچل کے رکھ دو، کرش کر دو اپنے ایگو کو. اور جب انہوں نے اپنی انا کو اس طرح کچلنے کی کوشش کی، نتیجہ وہ نکلا جسے بچنا چاہ رہے تھے. جب انا کو دبایا، پھر توجہ ساری کی ساری انا پر مرکوز ہو کے رہ گئی، اس انا کے گرد ہی پوری زندگی کو گھما دیا، اور اپنے آپ کو ذلیل کیا، اور اپنے آپ کو جھکایا، اور اپنے آپ کو تنگ کیا انا کو کچلنے کے لیے. یہ غیر فطری چیز ہے، اللہ نے فطرت میں انا رکھی ہے، یہ کچلی نہیں جا سکتی. اگر اس کو کچلیں گے تو 10 خرابیاں اور جنم لے لیں گی. سیلف ڈیفیٹنگ پرپز بن جاتا ہے انا کو کچلنا اور انا پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. ساری زندگی انا کے گردی گھومتی رہتی ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ ہی کشتیاں کرتا رہتا ہے, نفس کو پچھاڑنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے. پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس اس کو پچھاڑ دیتا ہے. اگر اللہ کو یہ بات پسند ہوتی کہ انسان اپنی ذات سے نفرت کرے, یا انسان خود کو گھٹیا, بیکار, بے عزت سمجھے, تو اللہ تعالیٰ استغفار کا دروازہ کھلا نہ رکھتا, بلکہ یہ ہوتا کہ ہم سے کہا جاتا کہ تم نے گناہ کر لیا ہے نا, اب ایک دفعہ اب رہو احساس جرم میں مبتلا, گلٹ کے اندر مبتلا رہو. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم گلٹ میں مبتلا رہیں. اگر ہم ہر وقت احساس شرمندگی, احساس ندامت, اپنے گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے رہیں گے, یہ ایکسٹرا بیگیج اگر ہم ہر وقت ساری زندگی کیری کریں گے اپنے ساتھ, یہ فالتو سامان, تو ہم نیکیوں کے دور میں نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ چھوڑو, اس گلٹ کو چھوڑ دو, میں نے معاف کر دیا. معافی کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے تاکہ ہم یہ فالتو چیز پیچھے چھوڑ دیں اور ہم تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھیں. دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے. اسلام میں کنفیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کی عزت پر زد پڑتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی انسان بدنام ہو, تو کبھی انسان اپنے آپ کو بدنام کرنے کی جان بوجھ کر کوشش نہ کرے, خود کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی کوشش نہ کرے. بلا وجہ, بغیر کسی وجہ کے اپنی بے عزتی نہ کروائے, خود کو ناپسند کرنا, اپنی ذات سے کراہیت, اپنی ذات سے گھن محسوس کرنا, اپنے آپ سے نفرت کرنا, سیلف لوتھنگ میں مبتلا رہنا, یہ چیزیں انسان میں بے اعتمادی پیدا کرتی ہیں, انڈر کانفیڈنس میں مبتلا کر دیتی ہیں انسان کو. شخصیت انسان کی مست ہو جاتی ہے, ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی نظر سے دیکھے گا کہ اللہ نے مجھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, احادیث میں یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, تو انسان کو بڑا ہی ایک ناز ہوتا ہے اپنے اوپر, بڑا ہی اپنے آپ کو وہ اہم سمجھتا ہے کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں, میں کتنا اہم ہوں, ایسا لاڈلا سا لگتا ہے. وہ اپنے اوپر اس کو اعتماد آتا ہے کہ میں بہت اللہ کا لاڈلا ہوں, اللہ کو مجھ سے بہت محبت ہے. اور بس اللہ کو محبت ہے تو الحمدللہ, اور کیا چاہیے پھر. اور فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھ کو پسند کرے. فطری طور پہ انگرین ہے اس کے اندر یہ چیز کہ مجھے اللہ پسند کرے. اور یہ بھی فطری طور پہ انسان چاہتا ہے کہ باقی انسان بھی مجھ کو پسند کریں. یہ نیچرل ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میں معاشرے کے اندر بے عزت ہوں اور رسوا ہوں اور ذلیل ہوں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں اور میرا مذاق اڑائیں. کوئی نہیں چاہتا, پسند نہیں کرتا اس چیز کو. اگر وہی سے کٹ جاتا ہے انسان, تو پھر وہ عجیب عجیب قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہ جو انسان کے اندر فطری خواہش ہے کہ اللہ بھی مجھے پسند کرے اور لوگ بھی مجھے پسند کریں, تو لہذا اللہ کی نظر میں گناہ کرنے سے بچے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ اچھے حلیے میں رہے, اپنی خلق کو بھی اچھا رکھے, اپنی خلق کو بھی اچھا رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا ظاہری حال حلیہ بگاڑنے سے منع فرمایا ہے. مثال کے طور پہ ایک جوتا پہنا ہے, ایک نہیں پہنا, آدھے سر پر بال ہیں, آدھے سر پر بال نہیں, اس سے آپ نے منع کیا, یہ مت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے رہا کرتے تھے, بالوں میں کنگھی کر کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ رہتے تھے کہ کوئی بو نہ آئے, وہ گندگی لاحق نہ ہو. اسی لیے طہارت پر اتنا زور ہے اسلام میں. الطہور شطر الایمان, طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. تو جن مذاہب میں انا کو کچلنے پر زور دیا گیا, ان کے اندر گندا رہنے پر بھی بہت زور دیا گیا. ان کے ہاں معیار یہ تھا جو جتنا گندا ہوتا ہے، نہیں نہاتا، دانت صاف نہیں کرتا، گندا میلا بدبو والا لباس پہنتا ہے، اتنا ہی وہ متقی ہے. جو لوگوں کی نظروں میں جتنا حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں اتنا ہی بلند اور اعلیٰ ہے. یہ غلط کانسیپٹ ہے، غلط تصور ہے. ایک شخص آیا، اس کے سر کے بال پراگندا تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جس سے یہ اپنے سر کے بالوں کو ٹھیک کر لے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہم پریزنٹیبل رہیں لوگوں کے سامنے، صاف ستھرے اچھے حلیے میں لوگوں کے سامنے آئیں. ایک قول ہے کہ المؤمن لا یذل نفسہ، مومن اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا. تو مومن کو چاہیے صاف ستھرا رہے، خود کو عیبدار نہ بنائے، نہ ہی اپنے عیب یا اپنے گناہ کسی پر کھولے. وہ یہ تمنا نہ کرے کہ لوگ میری بے عزتی کریں، اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے قرآن میں کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، کہ اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، لوگ مجھ کو اچھے نام سے یاد کریں. یہ نیچرل ہے، فطری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بھی حصہ ہے کہ وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھ کو اپنی نظر میں چھوٹا دکھا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا کر کے دکھا دے. جب انا صحت مند ہوگی تو اس کا اظہار رویے میں خالق اور مخلوق کے ساتھ بالکل درست ہوگا. خالق کے ساتھ بھی رویہ درست ہوگا، مخلوق کے ساتھ بھی رویہ درست ہوگا. انا اللہ کے آگے جھکی رہے، اس سے جڑی رہے، تو انسان اللہ کی نظر میں بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسے پورا شعور ہے کہ میں اسی وقت تک با عزت ہوں جب تک اللہ کی نظر میں با عزت ہوں. اللہ کا بندہ ہونا باعث عزت ہے، عبداللہ سے بڑھ کر کوئی بیج آف آنر نہیں ہو سکتا. کاز آف سیلف ریسپیکٹ ہی اس کا یہ ہے کہ میں اللہ کی نظر میں با عزت ہوں. ڈر اور خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں اللہ کی نظر سے نہ گر جاؤں. یہ احساس تقوی کو جنم دیتا ہے، اسی لیے قرآن میں تقوی پر بہت ہی زور آیا ہے. تقوی کیا ہے؟ انا کا درست مقام پر ہونا، اللہ کے ساتھ انا کا جڑا ہوا ہونا. اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ اللہ اور انسان دونوں کی نظر میں بیک وقت با عزت رہنا ممکن نہ ہو، پاسبل نہ ہو، تو متقی لوگوں کی نظر میں گرنا قبول کر لیتا ہے. لیسر آف دا ٹو ایولز کی بات ہے، یہ کمتر نقصان ہے. وہ لوگوں کی نظروں میں گرنا قبول کر لیتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بے عزت ہونا قبول کر لیتا ہے، نظروں میں بے عزت ہونا قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں گرنا نہیں قبول کرتا، اللہ کی نظر میں بے عزت ہونا قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ اس کا جو تعلق ہے اپنے رب سے، اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانے گا، اگر وہ اللہ کی نظر میں گرے گا، تو وہ اپنی ہیومن ڈگنیٹی کھو بیٹھے گا. انسانی تشخص، انسانی فضیلت، سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے. وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا، اپنے آپ کو وہ گھٹیا سمجھنے لگے گا، حقیر ذلیل سمجھنے لگے گا. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت نے جب اللہ کی فکر، اللہ کی پرواہ، اللہ کی نظروں میں بلند مقام حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دی، تو وہ انسان اللہ کی نظروں سے گر گئے، اللہ کی نظروں میں عزت نہ رہی. تو آج انسان خود اپنی بھی عزت نہیں کرتے، ہر عیب کو، ہر برائی کو آگے بڑھ کر اپنا لیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ انسان تو ہے ہی گندا، انسان تو ہے ہی گناہوں کی پوٹ، اور انسان کی تو فطرت کے اندر، اس کی جینز کے اندر اتنی خرابیاں ہیں، انسان تو ہے ہی برا. خود ہی اپنے آپ کو اب برا کہنا شروع کر دیا، اتنا گر گیا انسان خود اپنی نظروں سے. لیکن متقی جو ہوتا ہے اللہ کی نظر سے گرنا نہیں چاہتا. اور واقعی یہ بڑا بھاری اور بہت مشکل قدم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر لوگوں کی نظروں میں گرنا قبول کر لے. یہ بڑا فیصلہ ہے نا, اور اس کے لیے ایک چیز درکار ہے شخصیت کے اندر, اور وہ ہے حد درجے کا اپنے اوپر اعتماد, اپنے شرف کا, اپنے مقام کا احساس. پر اعتماد لوگ ہوتے ہیں وہی یہ چوائس کر سکتے ہیں, جس میں ذرا اعتماد کی کمی ہے وہ کبھی نہیں یہ چوائس کر سکتے کہ لوگوں کی نظروں میں گریں لیکن اللہ کی نظر میں اپنا مقام برقرار رکھیں. یہ جو اعتماد ہے یہ تقوی سے آتا ہے, گاڈ کانشیس ہونے سے آتا ہے. حقیقت ہے کہ عبودیت میں حریت ہے. جب انا عبد بن جائے, جب انا اللہ کی غلام بن جائے, اب انسان آزاد ہو جاتا ہے لوگوں کی آرا اور ان کے معیار سے. اور انا اگر اللہ کے آگے, یعنی انا صغیر اگر انا کبیر کے آگے نہیں جھکتی تو مختلف روحانی اخلاقی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ ہے فساد اور یہ ہے بگاڑ, یہ ہے بیماری. جب اپنا مقام یاد نہیں رہتا تو مقصد بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. اللہ نے تو اتنی فضیلت دی ہے, فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني, میں نے تو نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں, میری غلامی کریں. لیکن جب مقام یاد نہیں رہتا انسان کو اپنا, تو انسان جانوروں کی غلامی شروع کر دیتا ہے. کبھی گائے کو سجدہ کرتا ہے, کبھی مٹی کو پوجنے لگتا ہے, اور نعمتوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے اب ان نعمتوں سے وہ دنیا کا خریدار بن جاتا ہے. اس کے رویے میں ڈس بیلنس آ جاتا ہے اور پھر تعلقات اس کے بگڑ جاتے ہیں خالق سے بھی اور مخلوق سے بھی. ایک تو ہم نے بات کی کہ انا کو حد سے گرانا یہ پسندیدہ نہیں ہے, اسی طرح انا کو حد سے بڑھانا یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. مومن چونکہ اس کی انا صحیح مقام پر ہوتی ہے, اپنی انا کو, اپنی ایگو کو وہ درست مقام پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے, لہذا مومن با ادب ہوتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ درست ہوتا ہے, اس میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, مینرزم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ انا حد سے بڑھ جائے تو بے ادبی لازمن پیدا ہوگی, بے ادب اور بدتمیز ہو جائے گا انسان. محاورہ مشہور ہے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. شیطان نے انتہائی بے ادبی کا مظاہرہ کیا اللہ تعالی کے سامنے, اور اس بے ادبی کی وجہ اس کی انا تھی. اسی انا نے ابلیس کو رجیم بنایا, اسی انا نے ابلیس کو مردود بنا دیا. جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, پہلا لفظ جو اس کی زبان پر آیا انا, اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. انسان جس کو بڑا سمجھتا ہے مشکل پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. آدم علیہ السلام کی زبان پر اللہ کا نام آیا ربنا جب ان پر مشکل پڑی, شیطان کی زبان پر لفظ آیا انا, میں. آدم علیہ السلام کی نظر میں اللہ سب سے بڑا تھا, ان کی انا اللہ کے آگے جھک چکی تھی, انا صغیر انا کبیر کے آگے جھک گئی تھی. لیکن شیطان کی انا نہیں جھکی تھی اللہ کے سامنے, تو اس نے حکم عدولی کی, نافرمانی کی, بدتمیزی کا, بے ادبی کا مظاہرہ کیا اور کہا انا خیر من, میں بہتر ہوں اس سے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جس کا کہ روایات میں نام نمرود آتا ہے, اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو اس نے بھی کہا انا احیی و امیت, میں زندگی دیتا ہوں, میں موت دیتا ہوں, انا میں ہی سب کچھ ہوں. ٹو فل آف ہمسیلف, بوسٹ فل ایٹیٹیوڈ, ایروجنس, تکبر والا رویہ اختیار کرتا ہے انسان جب اس میں انا زیادہ ہو جاتی ہے. فرعون نے تو کمال ہی کر دیا, تمام حدود پار کر گیا تکبر کی. اللہ کے آگے کیا جھکتا, اس نے تو چاہا کہ اللہ میرے آگے جھکے, نعوذ باللہ. اس نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلی. یہ رب کون ہے؟ میں ہی تو رب ہوں. اس بلا کا تکبر کہ اللہ کو نعوذ باللہ اپنے آگے جھکانا چاہے، یہ اس کا تکبر تھا. اسی نے اس کو برباد کیا، اسی نے اس کو ڈبویا، نشان عبرت بنا دیا. تو یہ انا کو کنٹرول کرنا نہایت ضروری ہے، حد سے نہ بڑھنے پائے. حد سے بڑھے گی تو تکبر پیدا ہوگا، جنت کبھی حاصل نہیں کر سکتا انسان. حد سے گھٹ جائے گی تو دنیا میں ناکارا بیکار ہو جائے گا. تو اب خالق اور مخلوق کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا، وہ انا ہی ڈٹرمن کرتی ہے، انا بتائے گی. اگر انا اپنے مقام پر ہے، مومن با ادب ہوتا ہے، خالق کو خالق کا حق دے گا، خالق کا مقام دے گا، اور مخلوق کو مخلوق کا حق دے گا، اس کا مقام دے گا. اور انا اگر اپنے مقام سے ہٹ گئی ہے تو پھر وہ بے ادب ہو جائے گا، نہ اللہ کی عزت کرے گا نہ مخلوق کی عزت کرے گا. اور انا اگر گھٹ گئی ہے بہت زیادہ تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی نظروں میں کوئی اس کی عزت ہی نہ ہوگی، سیلف لوتھنگ کا شکار رہے گا. اور بہت بڑھ گئی ہے تو بے ادب ہو جائے گا. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ایٹیکیٹس پر اور ادب پر بات کریں گے. اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری انا کس مقام پر ہے، تو یہ ایک فارم ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ابھی دیا جائے گا. تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں تین کالمز ہیں، کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں ایک طرف، اور پھر اس کے آگے تین کالمز بنے ہوئے ہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ انا مقام سے کم ہے یا زیادہ ہے یا درست مقام پر ہے. اب یہ آپ کو اپنا ایویلیویشن خود ہی کرنا ہے، آپ کو خود اپنے پاس اس کو دیکھنا ہے اور غور سے اس کو آپ سوچ سمجھ کے پور کیجیے گا. چند چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ کیا میں شعور سے نماز پڑھتی ہوں، یہ بڑی چیز ہے. کیا میں شعور سے نماز پڑھتی ہوں؟ اگر شعور سے نماز پڑھتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ انا درست مقام پر ہے. کچھ جملے ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں لوگ، اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان کی انا بیمار ہے یا ان کی انا صحت مند ہے. ایک جملہ جو بعض دفعہ سننے میں آتا ہے، کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی، آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بتائیے کیا ہے، انا کدھر ہے؟ کم ہے، انڈر کانفیڈنس ہے. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ چیز درست نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو درست کرنا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا، مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا، آئی ٹولڈ یو سو، یہ تو ہونے ہی والا تھا. یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ انا مقام سے بڑھ گئی ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں سمجھ پایا، نو بڈی انڈرسٹینڈز می، کوئی نہ سمجھ پایا، پتہ ہی نہ چلا کہ میں کس قابل ہوں، میری ویلیو، میری وقت کوئی جان ہی نہ سکا کہ میں کس قابل ہوں. یہ کیا ہوا کہ انا مقام سے ہٹ گئی ہے. پھر بعض دفعہ کہتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، میری تو بخشش ہی نہیں ہوگی، اللہ تو مجھ کو بخشے گئی نہیں. یہ کیا ہوا، انا گھٹ گئی ہے نا، جگہ سے نیچے ہو گئی. پھر اپنے بارے میں انسان یہ ضرور ایویلیویٹ کرے اور اپنے آپ کو خود جواب دے ایک سوال کا، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا میں تنقید برداشت کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں؟ دیکھیے، تنقید پسند کرنا اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تنقید کو پسند کوئی نہیں کرتا، تنقید تو بس برداشت کی جاتی ہے. یہ ضرور ہم اس پر غور کریں کہ کیا میں تنقید برداشت کر سکتی ہوں؟ ایک دم ریئیکٹ تو نہیں کرتی، ایک دم ناراض تو نہیں ہوتی، دوسرے پر حملہ تو نہیں کر دیتی جب کوئی مجھ پہ تنقید کرے؟ اور پھر کیا میں تنقید پر غور کرتی ہوں؟ ڈو آئی ٹیک کریٹیسزم سیریسلی؟ مجھ میں کوئی عیب نکالے، کوئی میری برائی پوائنٹ آؤٹ کرے، کیا میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتی ہوں؟ اگر سوچتی ہوں تو الحمدللہ انا صحیح مقام پر ہے، تنقید برداشت کر سکتے ہیں تو بھی انا صحیح مقام پر ہے. پھر کوئی کام کرتے ہوئے کیا میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اکثر خیال آتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر سوچیں یہ کیا ہوا، یہ انا مقام سے گر گئی ہے. پھر بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سینسیٹیو ہیں، میں بہت جلدی برا مان جاتی ہوں. یہ کیا ہوا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے یا کوئی ایسا ہے کہ جو بہت جلدی برا مانتا ہے، یہ بھی ایگو ایشو ہے. انا بڑھ گئی ہے، مقام سے بہت آگے چلی گئی ہے. اگر یہ فارم فل کر کے یا کچھ اور چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں تو وہ بھی آپ لکھ لیجئے. اور اگر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انا گھٹی ہوئی ہے، تو گھٹی ہوئی انا احساس کمتری، عدم اعتمادی کا باعث بنتی ہے. اس کا علاج بھی ہونا چاہیے. علاج اس کا یقیناً اور بھی کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن چند چیزیں جو ذہن میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کو لگے کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، سیلف لوتھنگ ہے، میں اپنی ذات سے نفرت کرتی ہوں، تو کیا کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کی نظروں سے دیکھے، اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے، یاد دلائے اپنے آپ کو کہ اللہ نے مجھ کو خاص طور پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے میری صورت بنائی ہے، اللہ نے، اور اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے. آئینہ دیکھ کر انسان کہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے، یہ میری صورت اللہ نے بنائی ہے. اپنے اندر عیب نہ تلاش کرے، یہ نہ کہے کہ میں اتنی بد شکل ہوں، میری آنکھیں تو اتنی چھوٹی ہیں، میرا رنگ تو اتنا کالا ہے، میرا تو قد ایسا ہے، میں تو ہوں ہی بے وقوف، میں تو ہوں ہی پاگل. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ منفی جملے، نیگیٹو جملے زندگی سے نکال دے انسان، اور اپنی زندگی میں مثبت جملے، پازیٹو جملے استعمال کرے، اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھ کو اس بیماری سے نجات دلا دے. اب اگر انا بڑی ہوئی ہے، حد سے بڑھ گئی ہے، اب یہ احساس برتری کا باعث ہوتی ہے. اگر یہ پہچان ہو گئی ہے کہ میرے اندر انا زیادہ ہے، میری انا حد سے بڑھی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے انسان، دو نفر شکرانے کے پڑے. پہچان تو لیا ہے، ابھی ہلاک نہیں کیا انا نے، پہچان ہو گئی ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے معافی مانگے. یہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ہو رہا ہے، اوور کانفیڈنس، یہ بڑی قاتل چیز ہے، تباہ کن چیز ہے. اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تو میری مدد فرما، اس کو قابو کر دے، اور عملی طور پہ اپنی زندگی میں، اپنی گفتگو میں لفظ میں کا استعمال کم کر دے. میں نے یہ کیا، میں یوں کرتی ہوں، میں ایسی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں ایسی ہوں، یہ میں کا استعمال کم سے کم کر دے. تو اب بتائیں، انا کو پہچانا جا سکتا ہے؟ تدبر سے انشاءاللہ پہچانا جا سکتا ہے. اللہ سے آپ دعا کریں گی، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ پہچان لیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور تو خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، تو بہت عطا فرمانے والا ہے. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ صحت مند انا کا اظہار انسان کے اعمال، انسان کے رویے میں ہوتا ہے، بیہیویئر میں، ایٹیٹیوڈ میں ہوتا ہے. خالق کے ساتھ بھی رویہ درست رہتا ہے اگر انا صحت مند ہو، اور مخلوق کے ساتھ بھی رویہ درست ہوتا ہے اگر انا صحیح مقام پر قائم ہو. ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ انا کو حد سے گرانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اسی طرح انا کو حد سے بڑھانا یہ بھی انتہائی خطرناک ہے. مومن چونکہ اس کی انا صحیح مقام پر ہوتی ہے، اپنی انا کو، اپنی ایگو کو وہ درست مقام پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا مومن با ادب ہوتا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ درست ہوتا ہے، اس میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرزم اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ انا حد سے بڑھ جائے تو بے ادبی لازمن پیدا ہوگی، بے ادب اور بدتمیز ہو جائے گا انسان. محاورہ مشہور ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اب تزکیے میں انا کے بعد جس چیز کی باری آ رہی ہے اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے ادب. ابھی ہم نے بات کی تھی با ادب با نصیب کی. انا صحیح مقام پر ہوگی، اس کا اظہار رویے میں ہوگا، ادب آئے گا انسان کے اندر. تزکیہ دراصل ہے ہی دل کو بدلنا، دل کو تبدیل کر دینا ہے. اور قلب، جو کہ دل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹنا. تو تزکیہ کرنا ہے تو اس کا آغاز یقیناً دل سے کرنا ہوگا، دل سے ابتدا کرنی ہوگی. ابتدا، بدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات کرنا، ٹو بگن. بدا با دال الف، اس لفظ کو اگر آپ الٹ دیں، اس کو پلٹ دیں تو کیا بنے گا؟ ادب، ادب بن جاتا ہے. تو ادب سے آغاز کرنا ہے، پہلے مینرز سیکھنے چاہیے، ایٹیکیٹس سیکھنے چاہیے انسان کو، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف ہستیوں کے ساتھ مینرزم کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں جو استاد ہوا کرتے تھے، جو بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو مؤدب کہا جاتا تھا. مؤدب، ادب سکھانے والا، وہ بچوں کو پراپر مینرز، پراپر ایٹیکیٹس سکھایا کرتے تھے، علم دیتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی. اور علم کے ساتھ ادب آنا چاہیے، علم بھی دیا کرتے تھے استاد، ادب بھی سکھایا کرتے تھے. سب سے پہلے جس کا ادب آنا چاہیے، اللہ کا ادب، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کیا ادب ہے، کیا آداب ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، کیا کرٹیسی ہونی چاہیے، کیا مینرزم ہونا چاہیے اپنے رب کے ساتھ ہمارا، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہ کا ادب، اس کا پہلا تقاضا کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے. لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اور اللہ کا ادب، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گاڈ کانشیس رہو، خود کو اللہ کی نظر سے جانچو، اللہ کی نظر سے تولو، اللہ کو جج بناؤ اپنے اوپر. یہ اللہ کا ادب ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہونا چاہیے، جو اللہ کا مقام ہے اللہ کے مقام پر اس کو رکھا جائے، تبھی ادب آئے گا. جب اللہ کے مقام کا احساس ہوگا، نمازوں کے اندر ضرور خشوع آئے گا، خضوع آئے گا. بہت ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا نماز پر. سورۃ المومنون میں فرمایا ہے، فلاح پانے والے ہوں گے وہ لوگ، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جھکے رہتے ہیں رب کے سامنے. اللہ کا ادب، اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کی بہت تعریف کی جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کے بارے میں سوچا جائے، اس کی عظمت پر غور کیا جائے، اس کی خلاقی پر غور کیا جائے، اور اللہ کو زندگی کا محور بنا لے، انسان پیوٹ بنا لے، اس کے نام سے جیے اور اس کے نام سے مرے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ ہے للہیت. کونو ربانیین قرآن میں آتا ہے، اللہ والے بنو. اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ بس حواسوں پر چھا جائے، اٹھتے بیٹھتے وہ یاد آئے اور اس سے محبت ہو، کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آئے، اس کی بے ادبی نہ ہو. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا ہو، اس کو اٹھا کر کہیں اوپر رکھ دیا جائے، یعنی کچرے میں، ردی میں وہ نہ جائے. اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں انسان نہ کھائے. جھوٹی قسم کھانا تو پھر بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ اللہ کے نام پر قسمیں کھانی ویسے بھی پسندیدہ نہیں، اور خاص طور پہ اللہ کے نام کو استعمال کرنا اور کسی اچھے کام سے باز رہنا، کسی اچھے کام کو چھوڑنے کی قسم کھا لینا اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ تم اللہ کے نام کو نشانہ مت بناؤ اپنی قسموں کا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں کرو گے، تم لوگوں کے معاملات کی اصلاح نہیں کرو گے. ایسی قسمیں مت کھاؤ کہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں زندگی بھر بہن سے بات نہیں کروں گی، نعوذ باللہ، یہ بے ادبی ہے اللہ کے نام کی، یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا نام اس طرح نہ لے انسان بات بے بات میں، جیسے کہ ٹین کمانڈمنٹس میں بھی جو احکام عشرا ہیں شریعت موسوی کے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ڈو ناٹ ٹیک دا نیم آف گاڈ ان وین، لخ چیزوں کے لیے اللہ کا نام مت لیا کرو، گناہوں پہ اللہ کا نام مت لیا کرو. ادب سے اللہ کا نام لینا چاہیے، کانشیس ہو کر، شعور کے ساتھ، اور اللہ کے نام کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا چاہیے دعاؤں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، تمام خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے. اپنی طرف سے اللہ کا انسان کوئی نام ایجاد نہ کرے. اللہ نے اپنے آپ کو جن ناموں سے، جن صفات سے یاد فرمایا ہے، بس انہی ناموں کو، انہی صفات کو انسان استعمال کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی. ایسا نہ ہو ہم اپنی طرف سے کوئی قابل تعریف نام رکھ دیں اور وہ اللہ کی شایان شان نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تو اکبر ہے نا، اللہ بہت بلند، تعالی بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اللہ منزہ ہے، اللہ مبرہ ہے، ہمارے تصورات سے بہت ماورا ہے. ہم اپنے معیار سے سوچتے ہیں, ہمارے معیار بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ کی ذات, اللہ کی صفات تک ہمارے وہم و گمان کی بھی رسائی نہیں ہے, ہمارے امیجنیشن بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ کے مقام تک. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ انسان اپنے امیجنیشن سے کوئی چیز گھڑ لے, کوئی تصور قائم کر لے اللہ کے بارے میں. نہ کرے. اللہ کا ادب یہ ہے کہ جن ناموں سے اللہ نے خود کو یاد کیا انہی کو وسیلہ بنایا جائے. جب اللہ کی عظمت ہوگی دل میں تو اس کا اثر عمل میں نظر آئے گا, جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا, اور اس کے کلام کی عظمت کا یقیناً انسان کو احساس ہوگا. قرآن کا ادب اور اس مجلس کا ادب جہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو. اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اذا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور تم خاموش ہو جاؤ, شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ ہے قرآن سننے کا ادب. سننے سے مراد ہے کہ وہ خاص مجلس جہاں پہ آتا ہی ہے انسان قرآن سننے کے لیے, ورنہ کسی بیچ بازار میں اگر قرآن لگا ہوا ہے تو انسان بازار قرآن سننے تو نہ گیا. اب اگر وہاں کسی نے قرآن کی تلاوت لگا دی ہے تو وہ جس نے تلاوت لگائی ہے وہ ادب سے سنے. باقی لوگ تو اپنا کام دھندا کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ تو اپنا کام کریں گے.